بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پر زور. آزاد فلسطینی ریاست کا قیام, اسرائیل امریکہ خوفزدہ. کراچی میں امن و امان کی صورتحال. وزیراعظم پاکستان کا دورہ ایران. بوشہر ایٹمی بجلی گھر کا افتتاح.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل تشیع کی خوشبختی اور سعادت کو باہمی اتحاد پر منحصر قرار دیا. آپ نے معاشرے کا نظم و نسق بحسن و خوبی چلانے کے لیے اسلام اور قرآنی تعلیمات پر استوار نظام حکومت کی تشکیل پر زور دیا, اور اس سلسلے میں اشتراکیت اور لبرلزم جیسے مکاتب فکر کو ناکام قرار دیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اہل بیت علیہ السلام بین الاقوامی کونسل کے پانچویں اجلاس میں شرکت کرنے والے علماء اور دانشوروں سے ملاقات میں فرمایا کہ اس وقت دنیا کا سامراجی نظام اسلام و فوبیا پھیلانے کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کو بھی ایک خطرے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شمال مشرقی شہر مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے آئینہ ہال میں خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ مسلمان اقوام اور خاص طور پر اہل بیت اطہار کے پیروکاروں کی سعادت و خوشبختی باہمی اتحاد کے زیر سایہ ہی ممکن ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ پہلا ملک اور قوم جس نے اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر نظام حکومت تشکیل دیا اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی پیروکار ہے. قائد انقلاب اسلامی کا اشارہ ملک ایران اور ایرانی قوم کی جانب تھا. ایران کے مسلمان عوام نے سن 1979 میں ایران کے شاہی نظام حکومت کے خلاف پیکار اور اسلامی جمہوری نظام کے قیام کا عزم ایسے وقت کیا جب دنیا مشرقی اور مغربی دو بلاکوں میں تقسیم تھی. دوسری عالمی جنگ کے بعد اکثر ممالک امریکہ کی قیادت میں تھے یا سوویت یونین کے گروپ میں شامل تھے. یہ دونوں مشرقی اور مغربی بلاک اس کوشش میں رہتے تھے کہ تیسری دنیا کے ممالک کو اپنے خیمے میں شامل کر لیں. چنانچہ ان کی نظریں ملت ایران پر بھی تھیں. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایران کے مسلمان عوام نے پوری دنیا کو حیرت زدہ کرتے ہوئے ایک تیسرے راستے کا انتخاب کیا اور قرآن مجید و اسلام پر استوار نظام تشکیل دیا. ایرانی قوم کی یہ کامیابی مسلم نوجوانوں کے اخلاص عمل اور ایثار و قربانی کا نتیجہ تھی. اسلامی انقلاب نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اشتراکی اور لبرل مکاتب فکر نوجوان نسل کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے, بلکہ ان کے سامنے دین اسلام واحد راستہ ہے. قائد انقلاب اسلامی نے اس سلسلے میں فرمایا کہ مادہ پرست مکاتب فکر نو بنو پیدا ہونے والے سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہیں, لہٰذا ضروری ہے کہ عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دینی تعلیمات کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے, حتیٰ غیر مسلم معاشروں کو بھی ان سے روشناس کرایا جائے. اسلامی تعلیمات سے مسلم اور غیر مسلم اقوام کی آشنائی دنیا کی مظلوم قوموں کی بیداری و آگاہی کا مقدمہ ہے. تین عشروں کی مدت میں ایران کے اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب نے امریکہ کی قیادت میں جاری فوجی, سیاسی اور تشہیراتی یلغار کا مسلسل سامنا کیا, اور اسلامی انقلاب کی زندگی کے چوتھے عشرے میں بھی یہ حملے جاری ہیں. لیکن ایران کے مسلمان عوام کے ارتقاء و بالیدگی میں کہیں کوئی خلل نہیں پڑنے پایا ہے, بلکہ علاقے کی دوسری مسلمان قومیں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں آ گئی ہیں اور آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہیں. مصر, تیونس, لیبیا, یمن اور بحرین اسلامی بیداری کا مظہر اور ڈکٹیٹر اور مغرب کے دست نگر نظاموں کی سرنگونی کا آئینہ بنے ہوئے ہیں, اور اسلامی جمہوریہ ایران ان عوامی انقلابوں کی حمایت کی اصولی پالیسی پر گامزن ہے.
ناظرین، آئندہ 20 ستمبر کی تاریخ مسئلہ فلسطین کے تعلق سے ایک اہم تاریخ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس دن فلسطینی انتظامیہ آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کی درخواست اقوام متحدہ میں پیش کرنا چاہتی ہے، جسے روکنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت اپنی مخصوص کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس مسئلے میں ایک طرف
کہا کہ صہیونی حکومت نے امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے اور فلسطینی علاقوں میں نئی یہودی بستی ہے، اور 1967 کی مقبوضہ فلسطینی اراضی سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھی زور ڈال سالفت کی، اور متعلقہ قرارداد کو سلامتی علاقوں میں جاری صہیونیوں کی 63 سالہ جارحیتوں، غاصبانہ قبضے اور جرائم کی مذمت کے پیغام کا بھی حامل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی عالمی برادری کی حمایت کی وجہ سے فلسطینیوں کے حقوق کی بازیابی کا دریچہ کھل جائے گا، جو 6 عشروں سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بنابراین
اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ثروت جمال اسمعی کے خیالات۔
کراچی کی صورتحال ایک دن کی غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ برسوں کی غلطیاں ہیں، اور حالات کو نہ سنبھالنے کی کوششوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ کراچی کے عام شہریوں میں، چاہے وہ کوئی سی زبان بولنے والے ہوں اور کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نفرت نہیں پائی جاتی، کوئی عداوت نہیں پائی جاتی۔ کراچی میں کوششیں ہوتی رہیں اس سے پہلے شیعہ سنی منافرت پھیلانے کی بھی، لیکن وہ بھی کچھ گروہوں کے محدود افراد تک وہ سارا کھیل محدود تھا، اور وہ دھماکے وغیرہ کر کے اس نفرت کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس طرح شیعہ سنی منافرت پھیلانے میں ناکامی ہوئی، اسی طرح سے لسانی منافرت پھیلانے میں بھی عام پبلک میں کوئی منافرت نہیں پائی جاتی۔ یہ کچھ مخصوص گروہ ہیں، ان کے اپنے خاص مفادات ہیں، یا وہ غیروں کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے عراق میں دیکھا کہ منافرت پھیلانے کی مسلسل کوشش ہوئی اور پھر بالآخر اس کا ایک افسوسناک حالات بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح کی کوشش کراچی میں بھی کی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف اس طرح سے ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اس مشین کا سوئچ ہے وہ مشین دباتے رہے، پچھلے اس کا بٹن دباتے تھے اور وہ قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور جب ادھر سے روک دیا جاتا تھا، وہ سوئچ بند کر دیا جاتا تھا، تو وہ بند ہو جاتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ سارے جو ان کے پیچھے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے یا بعض مخصوص گروہ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس لیے حکومتیں اس پر قابو پانے میں ناکام رہیں، یا انہوں نے کوئی کوشش ہی سنجیدہ اس مسئلے کو حل کرنے کی نہیں کی۔ اب عدالت نے بالآخر اس کا نوٹس لیا، جو لوگوں کی امیدوں اور توقعات کے عین مطابق تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عدالت سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے۔ اس نے نوٹس لیا اور یہ بات سامنے آئی کہ پولیس بالکل اب اس کی اہل نہیں رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر سیاسی بنیادوں پر بہت بھرتیاں ہو گئی ہیں، چنانچہ اب وہ رینجرز کو اس مقصد کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل درآمد اب دیکھا جانا ہے، ابھی کوئی آگے وقت بتائے گا کہ اس پر کس حد تک عمل ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے معاملات جتنے خراب ہو گئے ہیں اس کے بعد عمل کرنا اور کوئی نہ کوئی نتیجہ، بہتر نتیجے تک معاملات کو لے جانا، یہ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہے کہ اب بھی اس سے گریز کا راستہ اختیار کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے رہنے کا قطعی کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، اس لیے امید یہی ہے کہ عدالت کے فیصلوں پر عمل کیا جائے گا۔
ناظرین، اس ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ایک اعلی رتبہ وفد کے ساتھ ایران کا دورہ کیا، اور ایرانی حکام سے اپنی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ممالک ہیں جن کے درمیان باہمی رشتے اور تعاون ایک فطری ضرورت ہے، لیکن استکباری طاقتوں کو یہ تعاون پسند نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اعلیٰ رتبہ حکام کے ایک وفد کے ساتھ اتوار کی شام تہران پہنچے۔ تہران میں ان کی سب سے پہلی ملاقات نائب صدر محمد رضا رحیمی سے ہوئی، جس میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پیر کے روز یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی سے ملاقات کی۔ ایران اور پاکستان کے دیرینہ رشتے گزشتہ ایک سال کے دوران دونوں ملکوں کے حکام کی باہمی گفت و شنید میں آنے والے اضافے کی وجہ سے باہمی تعاون کی نئی سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے صدر آصف علی زرداری دہشت گردی سے عالمی مقابلے کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے۔ جغرافیائی اشتراکات کے تقاضوں کے علاوہ انرجی کے شعبے میں باہمی تعاون اور مشترکہ خطرات کے مقابلے کی ضرورت نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کی سرکوبی کے نام پر شروع ہونے والی امریکہ اور نیٹو کی فوجی موجودگی 10 سال سے جاری ہے، جس کا مقصد علاقے کے حالات کے نظام کو درہم برہم کرنا اور علاقے کے ممالک من جملہ ایران اور پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملوں میں آنے والی شدت اور ہمسایہ ممالک سے ملنے والی سرحدوں کے قریبی علاقوں میں انتہا پسند تنظیموں کی سرگرمیوں میں اضافہ در حقیقت ایسے خطرات ہیں جو افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجی موجودگی کے عواقب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان حالات میں علاقے کے ممالک بالخصوص پاکستان اور ایران افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی موجودگی سے علاقے کے ممالک کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات کا سدباب کرنے کے لیے باہمی تعاون کو بڑھانے پر بجا طور پر زور دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں انرجی کے ذخائر اور خاص طور پر گیس کی وافر مقدار اور دوسری طرف پاکستان کی مسلسل بڑھتی انرجی کی ضروریات بھی دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو گیس کی سپلائی کے لیے ایران کی بنیادی تنصیبات تیار ہو چکی ہیں، اور جیسے ہی پاکستان کے اندر ضروری تنصیبات کی تعمیر کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، ایران سے پاکستان کے لیے انرجی کی فراہمی بآسانی شروع ہو جائے گی۔
ناظرین، اس ہفتے کا ایک اہم واقعہ یہ رہا کہ مشرق وسطی میں پہلی دفعہ ایٹمی بجلی کی پیداوار شروع ہوئی۔ جنوبی ایران کے شہر بوشہر میں پہلا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ ایران کو یہ بڑی کامیابی ایسے عالم میں ملی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ایران کو اس کامیابی سے دور رکھنے کے لیے ہر سطح پر مسلسل کوشاں رہیں۔ اس کے لیے سازشیں کی گئیں، اس کے لیے خلاف ورزیاں اور غیر قانونی کارروائیاں کی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے یہ کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے کیا اثرات ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، علاقے اور دنیا کی سطح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پورے مسئلے میں استکباری طاقتوں کا کیا کردار رہا، آئی اے کا کیا کردار رہا، اور آئندہ کیا موقف ہو سکتا ہے، اس طرح کے پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب عباس علی سعیدی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
سلام عزم
عباس علی سعیدی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ چاہوں گا کہ ایک سرسری نظر اس ایران کے ایٹمی بجلی گھر پر ڈالنا چاہیں گے ہم۔ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کیسے شروع ہوا اور کن کن مراحل سے گزرا، ایک سرسری نظر اس پہ ڈالیں گے۔
خدمتتون عرض شود که
عرض کروں کہ
بوشہر
ایٹمی بجلی گھر کی تاریخ کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے 2 سال قبل یہ ایٹمی بوشہر ایٹمی بجلی گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت ایران کی حکومت نے جرمنی کی ایک کمپنی یعنی زیمنز کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ کمپنی بوشہر ایٹمی بجلی گھر بنائے گی اور اس میں 2 ری ایکٹر بنائے گی جن سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ لیکن اسی کے بعد اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، جس کے نتیجے میں مغرب نے یہ کانٹریکٹ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد عراق کی جو ایران پہ جنگ شروع کی تھی اس کے بعد پھر زیمنس نے اس ایٹمی بجلی گھر کا کام بند کر دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد ہیگ کی عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق ایٹمی بجلی گھر کا فیصلہ جو ہے وہ ایران کے حق میں دیا گیا, لیکن اس وقت کے جو صدر مملکت تھے جناب ہاشمی رفسنجانی صاحب نے روس کے ساتھ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے بارے میں تعاونی معاہدہ کرنے کے مقدمات طے کیے اور انہوں نے اس ایٹمی بجلی گھر کو مکمل کرنے کے لیے روس کا تعاون چاہا اور اس سلسلے میں کچھ معاہدے کیے گئے. 1996 تک پروجیکٹ کے لیے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ فائنانس مہیا ہوئے اور اس کے بعد کام شروع ہوا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دی گئی تھیں, جس کے نتیجے میں ایران اپنے اس پروجیکٹ کو اس طرح سے آگے نہیں بڑھا سکا جیسا کہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا. بہرحال یہ پروجیکٹ 3 دہائیوں تک طول کھینچتا گیا اور اسلامی جمہوریہ ایران نے آخر کار کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر کو شروع کرنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ ابتدائی شروعات ہیں. اور ہم نے اس ایٹمی بجلی گھر کو کسی نہ کسی طرح سے شروع کیا ہے اور سرکاری طور پہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو بجلی اس سے بن رہی ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کر دی گئی ہے.
ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک اس مسئلے میں پہلے تو ایران کا ساتھ دے رہے تھے, لیکن رفتہ رفتہ ایک طرفہ طور پر وہ ایران سے ہٹتے گئے. اس کی سیاسی وجوہات آپ کے نظر میں کیا ہے؟
میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ایران کے مقابل میں آ گئے ہیں, جو ممالک ایران کے مخالف ہیں, وہ 4 طرح کے ہیں. ان میں ایک یورپی ممالک ہیں, کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں. امریکہ ایران کا سب سے بڑا مخالف ہے, اس نے یورپی یونین کے پیرلل ایک موقف اپنا رکھا ہے ایران کے خلاف. ان دونوں گروہوں میں جو ہے وہ کچھ فرق ہیں ان لوگوں کے مواقف میں. اسی طرح سے روس بھی ہے جو ایران کا مخالف کہلاتا, اور کچھ ممالک ہیں جو نان الائنڈ کنٹریز کہلاتی ہیں, یہ ایران کی حامی ہیں. امریکہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران کی بھرپور طرح سے مخالفت کرنا شروع کی تھی, کیونکہ ایران میں امریکہ کی ایک پٹھو حکومت تھی. اس حکومت کے جانے سے امریکہ کو شدید نقصان پہنچا اور اسلامی انقلاب کی ایک کامیابی سے ایران میں ایک اسلامی حکومت آئی, اور اس کے بعد امریکہ کی فارن پالیسی میں ہم ایک مکمل طرح سے یو ٹرن دیکھتے ہیں, کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے اسٹریٹجک علاقوں پر اپنے قبضے کا خواہاں رہا ہے. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ کیپٹلسٹ فکر کے مد مقابل ہے, اور امریکی فکر کا مقابلہ کر رہا ہے. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی بنا پر امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف موقف اختیار کیے اور آج بھی اختیار کیا ہوا ہے. وہ ہر طرح سے ایران کی مخالفت کر رہا ہے, مختلف ہتھ کنڈوں سے, ایٹمی پروگرام کے بہانے سے, اسلام انسانی حقوق کے بہانے سے, اور بھی مختلف بہانوں سے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت کر رہا ہے. یورپی یونین نے ایران کے خلاف امریکہ کی ہم نوائی اختیار کی, لیکن یورپی یونین میں بھی ایران کے تعلق سے بعض اختلافات پائے جاتے ہیں. گرچہ یورپی یونین امریکہ سے وابستہ ہے, لیکن فرانس نے امریکہ سے کچھ اختلاف کیا اور امریکہ سے الگ پالیسیاں اپنانا چاہیں, یعنی اس نے یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے. یورپی یونین خاص طور سے وہ اقتصادی اور تجارتی امور کے پیچھے ہے, اسی بنا پر وہ امریکہ کا ہم نوا بنا ہوا ہے. اب روس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس اور چین کے اپنے الگ مواقف ہیں. یہ ممالک ایک طرح سے آئیڈیالوجیکل مماثلت رکھتے ہیں, لیکن یہ ممالک نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ امریکہ کبھی بھی علاقے میں نہ آنا پائے اور اپنا اثر و رسوخ زیادہ نہ کر پائے, اور ان ممالک کی نظر میں یہ لوگ یہ ممالک چاہتے تھے کہ ایران بہرحال ان کے ساتھ رہے, اور روس اور چین کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کی مخالفت کرتے رہے, اور روس نے ایک طرح کی پریگمیٹک پالیسیوں سے جو ہے وہ اچھا موقف اپنایا, اور ایران کی جغرافیائی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ وہ مغرب کو بھی اپنے ہاتھ سے نہ کھوئیں اور ایران کو بھی نہ کھوئیں, اور اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ موقف اپنائے, اور اس طرح سے وہ ایران سے بھی مراد لینا چاہتے تھے اور مغرب سے بھی مراد لینا چاہتے تھے. روس کے مد نظر اس کے ایران کے ساتھ زیادہ تر اپنے اقتصادی مفادات پیش نظر تھے, اور روس ان مفادات کو کھونا نہیں چاہتا تھا. اور آخری مرحلہ آتا ہے اب نان الائنڈ کنٹریز کا. عدم نوابستہ تحریک کے ملکوں کا کہنا ہے کہ
بہت بہت شکریہ. ناظرین, ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ممتاز تجزیہ نگار ثاقب اکبر صاحب ہیں. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ثاقب اکبر صاحب, ہماری گفتگو ہو رہی ہے ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے سلسلے میں. یہ بجلی گھر روس کے تعاون سے تیار ہوا اور اس کو بہت پہلے تیار ہو جانا چاہیے تھا, 11-12 سال پہلے, بلکہ اور بھی پہلے اسے تیار ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. روس نے بار بار اس کو ٹالا, لیکن ایران کامیاب ہوا اور یہ بجلی گھر تیار ہو چکا ہے, بجلی کی پیداوار اس میں شروع ہو چکی ہے. آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے روس کے موقف, روس کی پالیسی پر, اور ایران نے اس سلسلے میں جو اسٹریٹجی رکھی اس پر؟
دیکھیں جی, اول تو یہ جو جب اس کی بنیاد پڑی تو یہ تو انقلاب سے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے جب ان کی پٹھو حکومت رجیم یہاں پہ موجود تھی تو اس وقت انہوں نے اس کی تائید کی کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے اقدام کرے, اور یہ بوشہر کا میں ایٹمی بجلی گھر کا خواب اس وقت سے دیکھا جا رہا تھا. لیکن جب حکومت تبدیل ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ایران کے خلاف جو امریکہ کا سٹینڈ رہا شروع سے, ایران کے اثاثے جو ہیں اس پہ پابندیاں لگ گئیں, ابھی تک وہ اس کے امریکہ کے قبضے میں ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی ایران کے خلاف جو امریکہ کے اقدامات رہے تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ ترقی کرے یا وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرے. اگرچہ اس کے علم میں ہے کہ ایران کی حکومت اور ایران کی قیادت نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ ہم پرامن مقاصد کے حصول کے لیے اور پرامن اقتصادی مقاصد کے لیے ہم جو ہے ایٹمی توانائی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن امریکہ نے جس طرح سے پوری دنیا کو پروپیگنڈے سے اور اپنی اقتصادی اور فوجی طاقت سے یہ یرغمال بنایا ہوا تھا, اس ابھی تک بنایا ہوا ہے, تو اس نے یہی کوشش کی کہ روس اور چین اور باقی ملکوں کو بھی اس سلسلے میں اپنا ہم نوا بنائے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس کو جب یہ حقائق معلوم تھے اور چین کو بھی, اس کے باوجود ان ملکوں نے مختلف مراحل پہ اگرچہ قراردادوں کی حد تک اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اس کو ذرا سا ماڈریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کیا, لیکن آخر کار جو بھی قراردادیں ایران کے خلاف امریکہ نے چاہا وہ منظور ہوئیں, اور ان لوگوں نے یا خاموشی اختیار کی یا تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ ان قراردادوں کی حمایت کی. روس میں سمجھتا ہوں کہ جب سے سوویت یونین کا زوال آیا تو روس ایک طرح سے جو اس کی اقتصادی مسائل تھے یا وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ناٹو کا ایک الائنڈ وہ ہو جائے, اس کے ساتھ شامل ہو جائے, یا اس کی خواہش یہ تھی کہ یورپی یونین کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہو, تو اس سارے مخمصے اور اپنے اقتصادی بحران جو اس کو درپیش تھے اس میں نیمے دروں اور نیمے بروں اس کی پالیسی رہی. ایران کا مسئلہ بھی یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک قریبی ہمسایہ بھی ہے اور ایک بڑا خطے میں ایران پلیئر بھی ہے, اور اس کے اثرات بھی پورے عالم اسلام پہ, خاص طور پہ پبلک پہ, مڈل ایسٹ پہ جو ہے اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر ایران کے روابط جو ہے وہ روس سوویت یونین سے جو ریاستیں آزاد ہوئیں ان میں سے بھی بیشتر کے ساتھ اچھے روابط ایران کے برقرار ہوئے, تو وہ چاہتا تھا کہ ایران کے اثر و رسوخ سے استفادہ کرے, اس کے ساتھ اقتصادی تعلقات بھی اس کے ساتھ ہوں, لیکن وہ کھلی لڑائی یا مخالفت امریکہ کے ساتھ مول نہیں لے سکتا تھا, تو اس لیے اس نے کئی دفعہ کبھی ہاں کی کبھی پیچھے ہٹا, اور آخر کار میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ بجائے اس کے ایگریشن کرتا اور بہت زیادہ اپنا جارحانہ رویہ اختیار کرتا, اس نے بڑا ہی ماڈریٹ رویہ جو ہے اس سلسلے میں اختیار کیا. اس نے بہت ہی کلیئر پہلے تو یہ کہ اس نے جو اپنا یہ ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ بڑا اچھا اس نے تعاون کیا, اس نے اس کی ضروری قراردادیں جو تھی اس کے اوپر دستخط کیے, جس کے نتیجے میں ان کی ساری ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کی ایٹمی توانائی ایجنسی کو اجازت ملی, اس کے اہلکار جو ہے وہ آتے رہے تاکہ ایران یہ ثابت کرے کہ جناب اس کے کوئی جو ہے وہ جوہری توانائی حاصل کر کے تو کوئی اس میں اس کے جو ہے فوجی مقاصد اس میں کار فرما نہیں ہے. امریکہ کے علم میں تھا, چونکہ دیکھیں ایران کے لیے معمولی بات نہیں ہے کہ اس کا روحانی پیشوا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس کو فوجی مقاصد کے لیے اپنی صلاحیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں, تو پورے یعنی ان کا ایک جو نظریہ ہے نا دینی نظریہ, اس کا جو سمبل ہے وہ سارا جو ہے وہ ولی فقیہ کے اندر جا کے مرتکز ہوتا ہے, اگر وہ اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ غلط ہو تو پورے نظام پر اس کے جو ہے وہ اثرات ہو سکتے ہیں, یہ امریکہ اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی ناممکن ہے ایرانی نظام میں کہ ایک اس لیول پہ موجود ایک رہبر روحانی جو ہے وہ غلط بات کرے. بہرحال ایران نے بڑی اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں سمجھداری کا ثبوت دیا, جس کے نتیجے میں آخر کار ایک راستہ ایسا روس جو ہے وہ نکالنے میں ایران کے ساتھ مل کے ایٹمی توانائی ایجنسی پہ کامیاب ہو گیا کہ مثلا اس میں جو بھی اس کا فضلہ ہوگا وہ واپس چلا جائے گا اور ساری اس کی نگرانی رہے گی. آخر کار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے, اور یہ آخر کار بوشہر کا جو ہے وہ بجلی گھر اس نے کام شروع کر دیا. اس کا
بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب, آپ لائن پر رہیے گا, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. سعیدی صاحب, ایٹمی بجلی گھر سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے, ایران کے قومی مفادات کے تناظر میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا نتائج ہوں گے؟ اس پر ایک نظر.
خدمتتون عرض شود که اثرات یا دستاوردهای
بوشهر ایٹمی بجلی گھر کی بجلی کی پیداوار سے اسلامی جمہوریہ ایران کے داخلی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے اثرات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. داخلی سطح پر اس کے اثرات یہ ہیں کہ پہلے تو بجلی پیدا ہوگی, عوام کو سہولتیں ملیں گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے جو استقامت کی ہے, جو پائیداری کی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی استقامت و پائیداری کا انہیں ثمر مل رہا ہے, اور عوام کو یہ اطمینان ہوتا جا رہا ہے کہ حکومت نے ایٹمی ٹیکنالوجی پر کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا ہے. بین الاقوامی سطح پر ایران کی ایک طرح سے جو ہے وہ طاقت میں اضافہ ہوگا, اور وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی اپنی بات کو آگے بڑھا سکے گا, اور وہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی طاقت اور استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور مزید کر سکے گا. ایران یہ کہہ سکتا ہے, دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہماری یہ انرجی جو ہے وہ سستی ہے, اور وہ اچھی طرح سے اس کو استعمال کر کے اپنے عوام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. داخلی سطح پر ایران, البتہ ایران کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ ایران ایٹمی انرجی زیادہ دنوں تک پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس تیل کے عظیم ذخائر ہیں. البتہ اس طرح کے پروپیگنڈے مغرب نے کیے تھے, لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ایران کے خلاف مغرب حملے کرے گا تو ایٹمی تنصیبات پر حملے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اور امریکہ یا اسرائیل ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے بچ نہیں سکتے. اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف بڑھے, اور ایران کے لیے یہ ناگزیر ہو جائے. لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں جو کام ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے فل فلیج ایٹمی ری ایکٹر ہے, اور اگر اس پر حملہ کیا جائے تو اس کے بڑے شدید خطرات نکل سکتے ہیں. بنابراہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملہ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ مذاکرات ہیں. لہذا ایران کو ایٹمی ایندھن بنانے میں چونکہ استقلال حاصل ہو چکا ہے, لہذا وہ مغربی ملکوں سے جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے, اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ایٹمی مواد دینے کا انحصار ان کے پاس رہے. بنابراہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عالمی سطح پر بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے شروع ہونے کے اثرات ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نے جتنی کوششیں کی وہ ایران کو اس ایٹمی بجلی گھر کو شروع کرنے سے روکنے میں ناکام رہا, اور نہ ایران کو وہ الگ تھلگ ہی کر سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساری دنیا سے تعلقات ہیں, اقتصادی تعلقات ہیں, سیاسی تعلقات ہیں, اور تجارتی تعلقات ہیں امریکہ کی.
ثاقب اکبر صاحب, ثاقب اکبر صاحب.
جی جی فرمائیے.
جی جناب, ایران نے یہ کامیابی, جیسا کہ ابھی گفتگو میں ہم یہ بات کر رہے تھے, انتہائی مشکل اور ناموافق حالات میں حاصل کی ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے دیگر ممالک کو اور علاقے کے دیگر اقوام کو؟
میرا خیال ہے کہ بڑا یہ ایک استقامت اور جرأت کا سمبل ہے, یہ جو بوشہر کا ایٹمی بجلی گھر کا جو ہے وہ اس طرح سے اپنا پیداوار کا شروع کر دینا.
جی.
کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے ہزار پابندیاں لگائیں, کتنا پروپیگنڈا کیا, کتنا ڈرایا, کتنے مطلب ہے کہ کیا کیا انہوں نے پاپڑ میں بیلے, لیکن اس کے باوجود جب ایران کی قوم اور اس کی قیادت جو ہے اس نے ایک عزم کر لیا اور ایک استقامت کے مظاہرے کا فیصلہ کر لیا, تو انہوں نے پھر اس پر عمل درآمد کر کے, یہ معمولی نہیں ہے کہ مطلب نان الائنڈ کنٹریز کا بھی پوری طرح سے جو ہے وہ اس کی سپورٹ ایران کو اس پورے فیصلے کے بعد جو حاصل ہوئی ہے, بلکہ ایک مرحلہ وہ تو اور آگے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس خطے کو جو ہے وہ یہ اس کو جوہری اسلحے سے پاک خطہ جو ہے وہ قرار دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اسرائیل کی ایٹمی جو اس نے اسلحہ بنایا ہوا ہے اس کے خلاف, یعنی جہاں ایک طرف ایران کا جو ہے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے اور اس بوشہر کے حوالے سے جو ایران نے کامیابی کی ہے اس کو سپورٹ ملی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ نان الائنڈ کنٹریز کا دباؤ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی نمائندہ آخر اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلے کے ساتھ ایک اگلا مرحلہ بھی دنیا کے سامنے جو ہے وہ روشن ہو کے آ گیا ہے کہ ان لوگوں پہ دباؤ بڑھایا جائے یا ان قوتوں پر جو ہے وہ اب دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہے وہ پیشہ ور یعنی دہشت گرد قوتیں ہیں, اور اسرائیل ظاہر ہے کہ انہی قوتوں کی اس خطے میں جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے. ایران نے واقعی ایک بہت ہی بڑا سبق جو ہے علاقے کے ملکوں کو بھی دیا ہے اور علاقے کے عوام کو بھی.
بہت بہت شکریہ جناب ثاقب اکبر صاحب, بہت شکریہ. سعیدی صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں حالانکہ اشارہ کیا اس کی طرح, میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ایران کے اب اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی آپشن باقی نہیں رہا ہے جو دوسرے فریق ہیں ایران کے خلاف جو سرگرم ہیں مذاکرات کے علاوہ, میں چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ IAEA اور ان ممالک کا آئندہ اب کیا موقف ہو سکتا ہے ایران کی اس کامیابی کے بعد.
خدمت میں ایسا بات کہ موزے گیری ہو بگنید
ایران کے مد مقابل ملکوں کا موقف کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایٹمی ٹیکنالوجی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی سے مغرب کے بنیادی مواقف میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اور چونکہ مغرب ایران کی اسلامی حکومت کا مخالف ہے, اسلامی آئیڈیالوجی کا مخالف ہے, لہذا اس کے موقف میں بنیادی تبدیلیوں کی امید رکھنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. لیکن بوشہر کی کامیابی سے ایران کے موقف کو تقویت ملی ہے, اس کے سیاسی موقف میں استحکام آیا ہے, اور وہ اب مزید طاقت کے ساتھ مغرب سے بات کر سکتا ہے, اور آج یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایران نے جو بوشہر ایٹمی بجلی گھر کی کامیابی حاصل کی ہے, اس کامیابی نے ایران کو سیکیورٹی مسائل سے نکال کر اب تجارتی میدان میں داخل کر دیا ہے, اور ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے خلاف لگائی گئی ساری پابندیاں وہ ناکام ہو چکی ہیں, لہذا اب پابندیوں کا حربہ کارساز نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے, ایران نے یہ کامیابی انتہائی ناموافق حالات میں حاصل کی یہ بات ثابت ہے, اور یہ ایک پیغام ہے علاقے کے ملکوں کے لیے بھی, ان کے لیے ایک سبق ہے, ایک حوصلہ افزائی ہے, اور اسی کے ساتھ استکباری طاقتوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جسے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایران کو مجبور کر کے اس کے مسلمہ حقوق سے پسپائی اختیار کرنے پر اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اگلی ملاقات تک خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستغفره و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد